انشاءاللہ اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آج کی جو آیات ہیں وہ بہت مشکل نہیں ہے کوئی سمجھنی, آسان ہے. ایسے کوئی احکامات نہیں ہیں کہ جو مجھے آپ کو بہت سمجھانے پڑے یا بہت زیادہ ایکسپلین کرنے پڑے. بات صرف یہاں آج کی آیات میں یہ ہے کہ آپ کو صرف اپنی تھوڑی سی امیجنیشن کو استعمال کرنا ہے, صرف آپ نے اس جگہ میں خود کو حاضر کرنا ہے جہاں کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ اس کے بغیر ان آیات کو صحیح طریقے سے آپ نہیں محسوس کر سکیں گے. اب جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک اپنے اختتام کی طرف کو جا رہا ہے, الحمدللہ ہم جب اس میں پارے پہ وہ بھی مکمل ہو رہا ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ آپ کو آخرت کا ذکر ملے گا. قرآن بھی اپنی آخری اینڈ کی طرف جا رہا ہے اور انسان کے بھی اینڈ کا ذکر زیادہ ہے. اب باقی کی صورتوں میں آپ بار بار دیکھیں گے آخرت کا ذکر, بار بار واپس جانے کا ذکر, کہ انسان اتنا کچھ پڑھ کے بھی اب اگر اپنی آخرت کو نہ سیکیور کرے, نہ وہاں کے لیے کچھ کرے, اتنا کچھ جان کے بھی جو پچھلے تمام احکامات گزرے پھر بھی اپنی آخرت کے لیے تیاری نہ کرے, تو پھر اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو بار بار آخرت کے مراحل کو یاد دلایا گیا ہے کہ ڈر جائے انسان, ان سے خوف کھا جائے انسان, اور اس خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے. تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھونکا جائے گا سور میں. اب یہ ہم نے اس کا ترجمہ ایسے کیا حالانکہ مجھول ہے, لیکن کس کا ہے, مضارے کا تو نہیں ہے نا, ماضی کا ہے. ٹھیک ہے, ماضی کا اگر مضارے ہوتا یُنفَخُ ہوتا ہے نا, پھونکا جائے گا, تو یہ ہے نوفخا, ماضی پھونک دیا گیا سور میں. حیرت ہے, ابھی تو نہیں پھونکا گیا, پھر کیوں یہ کہا گیا کہ پھونک دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو چیز طے پا جاتی ہے کہ یہ ہوگی, وہ اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے ہو چکا. جیسے ہمیں جو کام ہم کل کر چکے ہیں اس میں کوئی شک ہے؟ اب میں کہوں گا کل میں نے روزہ رکھا, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, کیونکہ وہ تو رکھ چکی. اب اس میں میں کوئی تذبذب میں نہیں ہوں گی کہ پتہ نہیں رکھوں گی یا نہیں رکھوں. کل کا جو آنے والا ٹمورو ہے اس کے لیے میں سوچ سکتی, یسٹرڈے کے لیے میں بالکل اطمینان سے کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میں نے رکھا تھا. آنے والے کل پہ پتہ نہیں رکھ سکوں نہیں رکھ سکوں یا کیا حالات ہوں. مستقبل کے لیے انسان کے دل میں شک پیدا ہو سکتا ہے, لیکن ماضی کے لیے وہ شیور ہوتا ہے کیونکہ وہ تو چیز ہو چکی. بالکل اسی احساس کو لانے کے لیے یہاں پہ ماضی کے سیگے کو لایا گیا کہ گویا وہ ہو چکا, پھونکا جا چکا سور میں. ایسے ہی سمجھو, کیونکہ جو بات اللہ تعالیٰ نے طے کر لی سمجھ لو وہ ہو چکی. جتنی شورٹی تمہیں پاسٹ کے لیے ہوتی ہے اتنی شورٹی تمہیں یہ ہونی چاہیے کہ سور پھونکا جائے گا. یہ ایسی حقیقت ہے, اتنی بڑی ریالٹی ہے, گویا سب کچھ ہو چکا. اب انسان اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا امیجن کرے کہ سور پھونکا جا چکا ہے, اللہ تعالیٰ اس عالم دنیا سے اٹھا کے انسان کو عالم آخرت میں لا کھڑا کر دیتے ہیں کہ اب دیکھو اب کیا کہو گے, اب کیا فیلنگز ہوں گی تمہاری, اب کیا سب محسوس کر رہے ہو گے تم. ذالک یوم الوعید, یہ ہے دن وعدے کا, یہ وہی دن ہے جس کی تمہیں وعید سنائی جاتی تھی, جس کا خوف تمہیں دلایا جاتا تھا. پتہ لگ گیا نا کہ وہ دن آ گیا. ایک بار ٹولی یہ تصور کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ سور پھونک دیا گیا اور اب میں وہاں کھڑی ہوں جہاں اللہ کی عدالت قائم ہونے والی ہے. سارا جسم کانپ اٹھتا ہے انسان کا, انسان لرز جاتا ہے کہ آ گیا وہ دن. یہ وہی دن ہے جس کی باتیں کی جاتی تھی, جس کا بڑا شور رہتا تھا. وہ سب کچھ تو ہو رہا تھا, ہو رہا ہے جس سے مجھے ڈرایا جاتا تھا, اور مجھے پسند نہیں تھا اس کا ذکر سننا. میں کہتی تھی ڈرانے والی باتیں نہ کرو. وہ دن تو اس وقت کیا خیال آئے گا, خود کو وہاں لے جا کے دیکھیں کیا خیال آئے گا. جب میں یہ آپ کے لیے تیار کر رہی تھی نا لیکچر, تو میں نے آنکھیں بند کر کے تصور کیا کہ میں وہاں پہ کھڑی ہوں. سب سے پہلا جو خیال دل میں آیا نا, ایک دم سے, ایک تو دل ایسے بالکل جیسے مٹھی میں آ گیا. سب سے پہلا خیال یہ ہے, ہائے اب کیا کروں, اب کیا کروں. اور فوراً ذہن میں آنے لگی وہ نمازیں جو ٹھیک نہیں پڑھی, وہ روزے جو ابھی رہتے تھے, وہ فلاں کام جو ابھی کرنا تھا, وہ فلاں فلاں گناہ پہ جو ابھی توبہ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ ہاں توبہ کر لیں گے, فلاں نیکی کے کام جو آگے آگے پوسٹ پون کیے جاتے تھے, ابھی کروں گی, کل کروں گی, پرسوں کروں گی, اگلے سال کروں گی, اس کے بعد کروں گی, اس کے بعد کروں گی, وہ بھی ذہن میں آنے لگتے ہیں. یہ جو قرآن میں کہا گیا نا کہ انسان اپنی پوری زندگی کی ایک فلم اس کے سامنے چل جائے گی, اس کے پورے جو بھی اس کے اعمال ہیں جو وہ دنیا میں کر کے گیا, وہ سب اس کی نظروں کے سامنے آ جائے گا. یہ کسی نے قرآن نہ بھی پڑھا ہو تو آپ ذرا دیر کے لیے اس جگہ اپنے آپ کو لے جا کے کھڑا کریں, فوراً واقعی ساری زندگی کی ایسے لگتا ہے کہ سٹوری چلنے شروع ہوگی ذہن میں, ہائے اب کیا ہوگا میرا, کیونکہ میں نے تو یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اپنے کچے چھٹے خود ہی کھلنے لگیں گے, لیکن اب کیا کریں, تو کرنا کیا ہے, اب تو وقت گزر چکا, اب تو دنیا کی زندگی پیچھے رہ گئی, اب تو واپسی ہو ہی نہیں سکتی, اب تو آگے ہی آگے ہے جہاں ہمارا رزلٹ ہمارا ویٹ کر رہا ہے. یہ سوچ اگر ذرا دیر کو بھی ذہن میں آ جائے, تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ یہ امیجن کر سکیں, اگر ایک جھرجھری سی جسم میں دوڑ جاتی ہے, قربان جائیں اس رب کے جو کس کس طریقے سے ہمیں قرآن میں سمجھاتا ہے کہ کسی طرح ہمارے جیسے ڈھیٹ بھی سمجھ جائیں, کسی طرح ہمیں بھی آج ہوش آ جائے. لیکن پتہ نہیں وہ ہمیں کیسا نشہ ہمارے ذہنوں پہ سوار ہے, جو ہمیں ایسا چڑھا ہوا ہے جو اترتا ہی نہیں. اتنا لرزہ خیز منظر اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک منٹ کو تو انسان سن ہو کے رہ جاتا ہے. ایسے لگتا ہے واقعی ہوش گم ہو گئے, دل کانپ جاتا ہے. ابھی جب تک یہ ہے نا کہ ہاں قیامت آئے گی, اور جب آئے گی تو اس وقت دیکھا جائے گا, ابھی تو اس وقت تو ہم آرام سے رہے نا, تو انسان پرسکون رہتا ہے. لیکن ذرا سی دیر کے لیے بھی انسان خود کے اندر یہ تصور لیا ہے کہ وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے نا, تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے. تو وہ خوفناک دن آ گیا, وہ دن جس کو ہم ہر نماز میں یاد کرتے ہیں, بلکہ ہماری کوئی رکعت ایسی نہیں ہے جو اس کے ذکر کے بغیر پوری ہو جائے, کوئی رکعت بھی نہیں ایسی. ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین, ہر رکعت میں ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس دن کوئی بھی مالک نہیں ہوگا سوائے اللہ کے, کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اس رب العالمین کے. اتنا یاد کرنے کے باوجود سب سے زیادہ یہی دن ہمیں بھولا رہتا ہے. اور انسان اگر اس دن کو یاد رکھے تو وہ کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا. ذرا سوچ کے دیکھیں, وہ اس دن جب سور پھونکا جائے گا, پہاڑ اڑ رہے ہیں, بڑے چھوٹے پتھر گر رہے ہیں, وہیں پہ ہم بھی کہیں بھاگے جا رہے ہیں. آسمان سے تارے جھڑ رہے ہیں, سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہے. درمیان میں خود کو بھی رکھ کے دیکھیں. فرمایا, اسی کا تو تم کو خوف دلایا تھا کہ تم اس کو محسوس کر لو, اس وقت تم نے نہیں سوچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں کس طرح بے فکر رہ سکتا ہوں, میں کس طرح عیش کر سکتا ہوں, میں کس طرح راحت اور آرام پا سکتا ہوں جبکہ سینگ والے نے سینگ منہ میں دبا رکھا ہے. یعنی سور پھونکنے والا جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا, اسرافیل علیہ السلام, اس وقت سے انہوں نے سور منہ میں دبایا ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ نبی آخر الزماں, خیر البشر, وہ جو اللہ تعالی کے بعد سب سے بزرگ ہستی ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ میں کیسے بے فکر ہوں, وہ فرما رہے ہیں کہ میں کیسے آرام سے بیٹھوں. وہ جن کے لیے جنت ہے ان کا یہ حال ہے کہ بے فکر نہیں ہو رہے, ہم کیسے بے فکر ہو جائیں. فرشتہ جب منہ میں سور لیے منتظر ہے کہ کب حکم ہو اور وہ سور پھونک دے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے اپنے ماتھے کو جھکایا ہوا ہے اور انتظار میں ہے, ویٹ کر رہا ہے کہ اسے کیا حکم مل جائے, کب مل جائے حکم. صحابہ نے فرمایا, یا رسول اللہ پھر ہم کیا کہیں. دیکھیں وہ کتنے پریشان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی وقت سب صحابہ نے یہ کہنا شروع کر دیا. ان کے لیے ہر بات اتنی بڑی حقیقت تھی, ہر بات سچی تھی. فوراً کہنے لگے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ وعدے کا دن, اور انسان کو سمجھا رہے ہیں وہ دن کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, دائیں جانب جبرائیل علیہ السلام ہوں گے, بائیں جانب میکائیل علیہ السلام ہوں گے, اور آواز اس قدر شدید ہوگی کہ لوگ گرتے چلے جائیں گے. جمعے کا ہی دنوں کا, اسی لیے تو جمعے کے دن فرشتے اور یہ چرند پرند جانور سب اتنے خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں آج کے دن تو نہیں سور پونکا جانا. ہم نے تو شاید کسی جمعے پہ بھی یہ کبھی سوچا بھی نہ ہو. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید, اور آ گیا ہر نفس اس کے ساتھ کون کون ہے, ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ. یہ کون ہے, اس سے مراد کون ہے؟ بعض نے کہا سائق وہ ہے جو فرشتہ اس کو حشر کے میدان کی طرف لے آئے گا, اور شہید کون ہے جو اس کے اعمال پہ گواہی دے گا. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد, شہید سے مراد اس کا اعمال نامہ ہے, اور سائق سے مراد اللہ کا حکم ہے. بہر کیف اس میں بہت سی آراء ہیں. بعض نے یہ بھی کہا کہ شہید سے مراد انسان کے اپنے ہاتھ پیر ہیں جو اس کے اعمال کی گواہی دیں گے. ہر نفس ان گواہوں کے ساتھ آ گیا. تو اگر ہم اس کو فرشتے ہی لیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک انسان دو فرشتوں کے ساتھ آئے گا. اس وقت آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کہا گیا, کل نفس, ہر ایک. کیا میں اور آپ بھی اس کل نفس میں شامل ہیں؟ ہر ایک شامل ہے. ایک انسان کو گھسیٹ کے یا کھینچ کے یا پکڑ کے یا ہانک کے لا رہا ہے حشر کے میدان میں, ہو سکتا ہے بڑی عزت کے ساتھ کسی کو لا رہا ہو, हो सकता है कि कोई अंधा हो, जाहिर है उसको तो घसीट घसीट के ही लाना है, पीछे से पुश करेगा ये चाल अब आगे, जैसे जानवरों को हांका जाता है ना इस तरह से। हो सकता है कोई सर के बल चल रहा हो, उसको लेके पहुंचेगा। तो हर शख्स इस हाल में आएगा कि उसके साथ ये दो फरिश्ते होंगे। अब आप देख लें, इस वक्त ना माँ साथ है ना बाप साथ है। कहीं लिखा हुआ है कि हर एक अपने पेरेंट्स के साथ आएगा, हर एक अपने बच्चों के साथ आएगा, हर एक अपने हस्बैंड के साथ आएगा। बीवी कहीं है, शौहर कहीं है, कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है करीब। हर एक इंसान बिल्कुल अकेला है, तने तनहा, कोई बचाने वाला नहीं। और यूं लगता है कि दो पुलिस वाले पकड़े ला रहे हैं अदालत में। ये है हशर का मैदान, यहां हर एक को दो दो फरिश्ते लेके आ रहे हैं, जैसे अरेस्ट करके हाजिर किया जाता है। जरा सी देर के लिए इंसान तसव्वुर करके देखे कि चाहे कोई बादशाह था, चाहे कोई बड़ा कोई सेलिब्रिटी है जिसके लाखों फैंस थे दुनिया में, चाहे कोई बहुत बड़ा स्कॉलर था, बड़ा आलिम था, चाहे कोई वजीर था, चाहे कोई साहब जी कहलाने वाला, चाहे कोई बेगम साहेबा थी, कोई मैडम थी दुनिया में, आज देखो कैसे लाए जा रहे हैं, बिल्कुल बेबस। क्या इसमें आपको बेबसी की तस्वीर नजर आ रही है? अब देखिए, ये कब्रों से उठे हैं ना, कब्रें फटी हैं, उनमें से उठे हैं, और सामने क्या है, ये दो खड़े में, और ये लेके चल पड़ते हैं। अब इंसान अगर भागना चाहे तो कहां भाग सकता है? इनमें हो सकता है वो लोग भी हों जिनके आगे पीछे दुनिया में गाड़ियों की कतारें हुआ करती थी, दुनिया में चाहने वालों के हजूम में हुआ करते थे, दुनिया में ये नौकरों की फौज के साथ रहा करते थे। आज देखो कैसे मजबूर, कैसे बंधे में, वो उनको पकड़ के ला रहे हैं, और शहीद के पास उसकी पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड है। अल्लाह अकबर। ऐसे में इंसान कितना बेबस महसूस हो रहा है ना, कि दुनिया में तो फरिश्ते साथ रहे ही, ये वो ही फरिश्ते हैं जो दुनिया में, हो सकता है वो ही हो कि दुनिया के अंदर इसकी निगरानी करते थे, जो 24/7 साथ ही रहा करते थे, अब मर के उसके बाद उठने पे भी वो साथ ही होंगे, क्योंकि ये विटनेसेस बनेंगे। لقد كنت في غفلة من هذا، البتہ تحقیق تو تھا غفلت میں اس کی طرف سے، تم اس کو بھولے ہوئے تھے نا، اتنی بڑی سچائی تمہیں یاد نہیں رہی تھی، تم بے پرواہ تھے، ایسی زندگی جی رہے تھے جو بھول کی زندگی تھی، حقیقت کو بھولے ہوئے تھے۔ اگر یہ یاد رہتا तो इंसान की प्रायोरिटीज ना बदल जाती, लेकिन वो कैसे गलत काम करता चला जाता है, उसको पल भर के लिए भी ये याद नहीं रहता कि एक दिन ये जो मेरे साथ बैठे हुए फरिश्ते हैं, ये ही मेरे लिए गवाही देने के लिए काफी होंगे, ये मेरे खिलाफ गवाही देंगे। तो किस चीज की तरफ से इंसान गफलत में रहता है? इस दिन की तरफ से, दीन के अहकामात की तरफ से, इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं, जवाबदेही की तरफ से। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फकशफना अनका गिताका, तो खोल दिया हमने तुझसे पर्दा तेरा। आज वो जो आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था ना, हम अभी भी दुनिया में भी कहते हैं उसकी आंखों पे तो पर्दा पड़ गया, तो वो जो पर्दा पड़ा हुआ था तेरी आंखों पे ना, वो हमने खोल दिया। और जब पर्दा हट जाए तो क्या होता है, अगर किसी की आंखों के आगे पर्दा डाला हो, फिर वो एकदम पर्दा उठाए, जैसे स्टेज के ऊपर पर्दा पड़ा होता है, फिर वो पर्दा खोल देते हैं, तो क्या होता है, जो पीछे चीजें थी वो सब नजर आने लगती है ना। तो एक तो मौत के वक्त حق نظر آنے لگے گا، اگلی دنیا نظر آنے لگی، اور ایک قیامت کے دن جو باقی رہے سے پردے وہ بھی اٹھ جائیں گے. اب پردہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے، آج سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہ آنکھوں کے ڈھکن ہٹا دیے گئے، سب حقائق بے نقاب ہو گئے. اب پتا چلا کہ یہی وہ دن ہے جس کو میں نے بھول کے زندگی گزاری. دنیا میں تو انہی باتوں سے میں بالکل کنی کتراتی تھی، سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی، جیسے آنکھوں پہ پردے پڑ گئے تھے، اندھی ہوئی پڑی تھی، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہی تھی. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے یہ پردے ہٹا کے دکھا دیا. ہائے زندگی، زندگی تو گزر گئی، وقت گزر گیا، اب پردے ہٹ بھی گئے تو کیا فائدہ؟ اب تو سب کچھ نظر آ بھی گیا، جو واپسی ہی نہیں ہے تو دیکھ کے بھی کیا فائدہ؟ بات تو تب ہے کہ ہماری نظر آج تیز ہو، آج وہ چیزیں دیکھ سکے ہم جو اللہ نے قرآن میں بتا دی، کھول کھول کے بتا دی، اتنی صاف بتائی ہوئی ہیں کہ کوئی کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، سب سامنے، جیسے ایسے لگتا ہے سین کھول دیا. اسی لیے تو یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اسی لیے اس کو الرحمہ کہا گیا، یہ رحمہ ہے. مگر ہم رحمت سے ہی دور بھاگتے ہیں، ہم یہ سین دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس میں، بلکہ ایسی آیتیں آنے والی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ والی نہیں ہم نے سننی آیتیں، ہم ڈر جاتے ہیں. کسی نے کہا جب جہنم وغیرہ کے ذکر آتے ہیں تو وہ تو آیتیں میں وہ والا لیکچر ہی نہیں سنتی. اتنا ہم دور بھاگتے ان چیزوں سے، اور کہاں تک بھاگو گے؟ جب اللہ نے نگاہوں کے پردے اٹھا دیے نا، پھر بہت کچھ نظر آئے گا. یہ جو آج ہم آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی ابھی اس طرح پردہ نہیں اٹھا ہمارے سامنے سے. ایک چیز آپ کو بتائی جائے، کہیں آپ نہیں گئے، آپ کو بتایا جائے، آپ کو دیہاتی کو بیچارے کو آپ بتائیں کہ بھئی اس طرح کا جہاز ہوتا ہے، اندر سے ایسا ہوتا ہے، پھر آپ یورپ کے کسی ملک کا بتانا شروع کر دیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے اور ایسی بلڈنگ ہوتی ہے اور ایلیویٹر ہوتے ہیں اور ایسکلیٹر ہوتے ہیں، اس بیچارے کو کیا سمجھ آئے گا؟ اچھا سیڑھیاں بھی چل سکتی ہیں، وہ بھی موو کرتی ہیں، ایک ڈبے کے اندر بند ہو جاتے ہیں تو آپ کو اوپر لے جاتا ہے، اس کو کیا پتا چلے گا؟ ہاں پھر اتنے بڑے بڑے مالز ہوتے ہیں، پھر ایسے ہوتے ہیں، اس کو نہیں آپ سمجھا سکتے. اور یہ تو دنیا کا الگ کے معاملہ ہے، تو وہ جو آخرت کے معاملات ہیں نا، ان کے بارے میں ہم ایسے ہی ہیں جیسے وہ دیہاتی، یا جیسے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر اس کو آپ کہیں کہ پتہ ہے دنیا کیسی حسین ہے، اور پتہ ہے دنیا میں باہر یہ یہ چیزیں ہیں، اتنے بڑے پہاڑ ہیں اور اتنا بڑا آسمان ہے، اب وہ کیا جانے گا؟ اس بیچارے کی تو دنیا ہی ماں کا پیٹ ہے، وہ کبھی امیجن ہی نہیں کر سکے گا، امیجنیشن بھی نہیں اس کی باہر وہاں تک جا سکتی کہ آپ اس کو اتنے بڑے آسمان کی بات بتا رہے ہیں جو حد نگاہ تک ہے، اتنے اونچے پہاڑوں کی بات بتا رہے ہیں جن کی چوٹیاں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، اتنے بڑے سمندروں کی بات بتا دیں، وہ اس بیچارے کو کیا سمجھ آئے گی؟ کیونکہ اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، اس نے تو دیکھا تو یہی ماں کا پیٹ دیکھا، اس کی دنیا اتنی ہے. تو ابھی ہم اسی طرح ہیں جیسے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، یہ اس دنیا کے اندر. وہ جب آخرت کا پردہ اٹھے گا نا، تو پھر اصل حقیقت نظر آئے گی. اسی لیے کہا گیا نا، آج تیری نگاہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں، آج تجھے ساری باتیں نظر آ رہی ہیں. کہتے ہیں آخرت اور دنیا میں وہی نسبت ہے جو بیداری اور خواب میں ہے. انسان جو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ایک کوئی خواب دیکھ رہا ہے، دونوں کا کوئی کیا کمپیرزن ہے؟ اسی طرح دنیا اور آخرت ہے. اس دنیا میں تو ہم خواب میں ہیں، ہم سو رہے ہیں، اٹھیں گے اس وقت جب موت آئے گی، پھر آخرت کے حالات نظر آنے لگیں گے، پھر آگے سے آگے تو پھر پردے کھلتے ہی چلے جائیں گے. اللہ اکبر، یہ کیسا وقت ہوگا جو انسان پچھلی ساری باتوں کو پھر سوچے گا، لیکن بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور اور اکیلا ہے، فرمایا اس وقت کو سوچو، اس کو تصور میں لاؤ، اس کو ذہن میں رکھو، کل اگر تمہاری نگاہ تیز بھی ہو گئی، کل اگر سوچ بھی لیا، کل اگر پردے ہٹ بھی گئے تو اول کی مہلت تو نہیں ملنی نا. آج نگاہ کو تیز کریں. اب یہ کون وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ زبان حال سے وہ جو حالات ہیں وہی کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے. وقالا، اور کہا کس نے؟ قرینہ، اس کے ساتھی نے. کون سا ساتھی؟ اب ہو سکتا ہے یہ وہی فرشتہ ہو جس نے اعمال نامہ تیار کیا، اب وہ اس کو لے کے اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائے گا اور کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس ہے حاضر، یہ میں اس کو حاضر کرتا ہوں. ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی مجرم کو عدالت میں پیش کرے کوئی پولیس والا، اور اس کے سارے جو کچے چھٹے ہیں وہ بھی ساتھ جج کو دے دے کے یہ جی یہ کر کے آیا، یہ اس کے جرم کی فہرست ہے، میں اس کو پکڑ کے لے آیا ہوں. اب تو وہ کہے گا کہ میری ڈیوٹی اب ختم، یعنی اب میں، یہ میرے سپرد تھا، یہ حاضر ہے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں آیت 18 میں کہا گیا نا کہ یہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، بلکہ 17 میں اذ یتلق المتلق یعنی الیمین وان شمال قعید، بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساتھ دائیں اور بائیں، یہ قرین ہی لے آئیں گے، جو ایک لفظ بھی نہیں چھوڑتے کہ ایک لفظ بھی رہ جائے زبان سے نکلا ہوا، ایک ایک لفظ انہوں نے گن گن کے رکھا ہوتا ہے، کبھی سوتے نہیں ہیں، کبھی کھانے میں مشغول نہیں ہوتے، کوئی ان کی اور مصروفیت نہیں ہے، کوئی ان کے لیے اور کوئی اٹریکشن یا ڈسٹریکشن نہیں ہے، وہ بس ہر وقت اتنے چوکنے الرٹ رہتے ہیں کہ بول تو صحیح کچھ اور وہ لکھ لیں گے فوراً، آہ تک لکھ لی، اتنے حاضر باش. اب وہ کہیں گے یہ اس کا ریکارڈ ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب حشر کے میدان میں اس کا نام پکارا جائے گا. اتنی مخلوق کھڑی ہوگی، سب تھوڑی ایک ساتھ حاضر کر دیے جائیں گے، ایک ایک کر کے ون بائی ون جس کی باری ہوگی. تو ون بائی ون نام لے کے میدان حشر میں پکارا جائے گا، جس کا نام لیا جائے گا وہ اپنے اپنے سائق اور شہید کے ساتھ آگے پروردگار کے حضور پیش کر دیا جائے گا. کیا وقت ہوگا وہ، کیا عدالت سجی بھی ہے، ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، اتنا سا ریزلٹ ہمارا نکلنے والا ہونا تو کیا ہے دنیا میں، کلاس کا ریزلٹ ہوگا، اسکول کا ہوگا، اور نام لیا جائے اور پتہ نہیں ہے کہ پاس ہوں یا فیل ہوں، اسکول کے سارے ہی بچے بیٹھے ہیں تو اس میں ہی ٹانگیں کام چاہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ریزلٹ نکلا، پتہ نہیں پاس ہوئی بھی ہوں یا نہیں، کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، اور کدھر ساری مخلوق اور ان کے سامنے حساب کتاب دینا. پھر تو اللہ کی رحمت ہی ہو تو کوئی انسان جو ہے نا بچ سکتا ہے. تو وہ لا کے کہہ دے گا یہ وہ ہے جس کے اوپر میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، یہ اور یہ اس کا پورا ریکارڈ ہے، اور اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا. پھر فیصلہ دے دیا جائے گا، اور فیصلہ کیا ہے؟ القی فی جہنم، ڈالو اس کو جہنم میں، دونوں ڈال دو. ہو سکتا ہے دونوں سے مراد یہ سائق اور شہید ہی ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، بیچ میں کیا ہوتا ہے سارا معاملہ، کس طرح سے اس کے ساتھ حساب کتاب لیا جاتا ہے، اس کا یہاں پہ مینشن نہیں ہے، ابھی صرف وہاں کے حالات بتائے جا رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کہ کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اب کہا جائے گا آپ دونوں جو فرشتے ہیں اس کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. کل کفار عنید، ہر ناشکرے کو عناد رکھنے والے کو، عناد کس سے عناد تھا اس کو، کس سے دشمنی تھی؟ حق سے، اللہ کی بات سے، اس سے وہ دشمنی رکھتا تھا، پسند نہیں کرتا تھا. اور جو اللہ کی بات سے دشمنی رکھے پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ اور کیا تھا، کیسا تھا وہ دنیا میں؟ مناعن، بہت زیادہ روکنے والا، للخیر، خیر سے، بھلائی سے، معتدن، حدیں توڑنے والا. کون سی حدیں؟ اخلاق کی، دین کی، قانون کی، کسی حد پہ تو رکتا ہی نہیں تھا. ظلم اور زیادتی میں بھی حد سے بڑا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں بھی حد سے بڑا ہوا ہے، لوگوں کے حقوق مارنے میں بھی حد سے بڑا ہوا ہے. اور مریب تھا، شک میں پڑا ہوا، خود بھی شک میں رہتا تھا، دوسروں کو بھی شک میں ڈالے رکھتا تھا. خود تو شیکی تھا ہی، دوسروں کو بھی شیکی کر دیتا تھا. تو فرمایا گیا پھینک دو اس کو جہنم میں، ہر دشمن حق کو. اب دیکھیں، یہ کوئی لکڑی نہیں ہے جس کو پھینکنے کا کہا جا رہا ہے، کوئی کوئلہ نہیں ہے، کوئی پتھر نہیں ہے، یہ انسانی جسم ہے جس کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اس کو ڈال دو. تو یہ کیسا انسان تھا، اس کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا، یہ دنیا میں کیا کرتا تھا، کس وجہ سے اس کا یہ انجام ہو گیا. سمجھ لیں آگ میں جانے والوں کی کیا کوالٹی ہے. یہ چار کوالٹیز بتا دی گئیں، پانچ. انسان دنیا میں خود کو کتنا دھوکہ دیتا ہے کہ میں تو بہت خیر کی علم بردار ہوں، میں تو بہت خیر کے کام کرنے والی ہوں، میں خیر سے روکنے والی تھوڑا ہی ہوں، میں کوئی ابو جہل تو ہوں نہیں. ذرا سوچ کے دیکھیں کتنے ہی خیر کے کام ہوتے ہیں اور ہم مناع للخیر بن جاتے ہیں، منع کرنے والے خیر سے، کسی کے عمل کے لیے بڑھتے ہوئے قدموں کو ہم روک دیتے ہیں اپنی لگائی بجھائی کرنے کی وجہ سے، اپنی نمائشی ہمدردی جتانے کی وجہ سے. دوسرا نیکی سے رک جاتا ہے ہماری کسی بات کی وجہ سے، ہم چگلی کرتے ہیں تو اس سے رک جاتا ہے. جب کہتے ہیں اب دین میں ایسی سختی بھی نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا انہوں نے بنایا ہوا، اتنا مشکل تھوڑا ہی ہے، تو جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہم کیا لوگوں کو دین سے روک رہے ہوتے ہیں یا دین پہ چلنے کے لیے ان کو آمادہ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں روکنا بعض دفعہ الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، بعض دفعہ الفاظ کے بغیر ہوتا ہے، دوسروں کا مذاق کر کے یا دوسروں کے سامنے ایسی باتیں کر کے. اے بڑا مشکل ہے پڑھنا، تو بڑا مشکل ہے، کلاس اتنی لمبی ہوتی ہے، تفسیر اتنی لمبی ہوتی ہے، بڑا ہی مشکل ہے، ٹیسٹ وغیرہ تو اور بھی مشکل ہے. اب یہ کیا ہے، روک رہے ہیں یا اس کو جو ہے آمادہ کر رہے ہیں؟ دوسری طرف کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن سننے میں تو اتنا مزہ آتا ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا مزہ ہے اس کی، اتنی لذت ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت گیا کہاں. اب دونوں کی سٹیٹمنٹس آپ کو سنائی جائے، کس کی بات آپ کو خیر کے کام کے قریب لائے گی اور کس کی بات آپ کو خیر کے کام سے روک دے گی؟ تو بعض دفعہ انٹینشنلی، بعض دفعہ ان انٹینشنلی ایسے ہم خود کام کرتے ہیں جو مناعن للخیر میں آتے ہیں. اگر کوئی دین کا کام کرے گا تو اس کو کہتے ہیں اپنی صحت کو دیکھو، تمہارے پاس کہاں اتنی ہمت ہے، اپنا بھی خیال رکھو، آخر انسان کے جسم کا بھی حق ہے. یہ تو بس ایسے ان مولویوں نے ڈراوے بنائے میں، ان کا کام ہی اور کیا ہے، بس ڈراتے ہی رہتے ہیں. تو تم چھوڑو ان کی باتوں کو. کبھی الفاظ سنے آپ نے یا کہیں؟ یہاں آ کے تو دوست دوستی کی آڑ میں دشمنی کرتے ہیں جب خیر سے روکتے ہیں، ماں باپ بچوں سے دشمنی کرتے ہیں جب ان کو خیر سے روکتے. کبھی ماں ہی کہتی ہیں میرا بچہ بڑا کمزور ہے, بھلا اس سے روزہ کہاں رکھا جائے گا, بچہ بالغ بھی ہو جائے تو اس کو لگتا ہے بچہ ہی ہے. ماں ہی کہہ رہی ہوتی ہیں ہم نے اپنے بچوں کو کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں بنانا, مسجد جانا ان کو بچے کا اچھا نہیں لگتا. آج کل حالات تو دیکھو کیا چل رہے ہیں, مسجدوں سے روکتے ہیں. بہن بھائیوں کو دیکھو, وہ کہتے ہیں تم نے کیا حال حلیہ بنا رکھا, تم یہ کیا حلال حرام اس کی رٹ لگائے رکھتی ہو. رشتے داروں کو دیکھیں, وہ بھی بھلائی سے روکنے والے بن جاتے ہیں. بھائی دین کا ہمیں بھی بہت پتہ ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, اور ایسا بھی کیا دین کہ اب خوشی منانے کی بھی اجازت نہیں دیتا. کہاں کہاں دیکھیں گے, یہاں پہ تو سبھی اپنے ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے, گھومنے کو تیار ہیں, سبھی روکنے والے ہیں. یہ تو امت وہ تھی جو امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنے والی تھی, اس کی صفت ہی ہے, یہ اسی لیے بہترین امت ہے. لیکن دیکھیں آج یہ منائن للخیر بن گئی ہے, اور یہ کوئی ایسی اچمبے کی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ایسا وقت آئے گا. ایک لمبی حدیث ہے, میں اس کا آپ کو خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بھلائی کو برائی سمجھیں گے اور برائی کو بھلائی سمجھیں گے, ایسا وقت آئے گا. اور پھر صحابہ کرام تو بڑے حیران ہوئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایسا بھی وقت آئے گا. آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ بدتر حالات ہوں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بھلائی سے روکیں گے اور برائی کا حکم دیں گے. اب کہاں وہ صحابہ تھے کہ جو بھلائیوں کا حکم دینے والے تھے, برائیوں سے روکنے والے تھے. ان کے لیے تو بہت ہی حیرت کی بات تھی کہ کیا کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کوئی کوئی بھلائی سے روکے اور برائی کا حکم دے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں ایسا ہو رہا ہے, آج ایسا ہو رہا ہے. کسی کا بچہ اگر رات کو جاگ کے امتحان کے لیے پڑھے تو کہتے ہیں کہ ہائے بچہ پڑھ رہا ہے, اس کی چائے پانی کا بھی خیال رکھو, رات کو بھوک لگے گی کھا لے. لیکن کوئی اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے, دین کے علم کے لیے رات کو جاگے یا عبادت کے لیے رات کو جاگے تو کیا کہتے ہیں, تمہاری صحت خراب ہو جائے گی, اپنے آپ کا بھی کچھ خیال کرو, ابھی یہ تمہاری کوئی عمر ہے. ایک بچہ نوکری کر رہا ہو اور سارا دن کھپ کے رات کو آئے تو والدین کو اتنی ہمدردی ہوتی ہے, اور دوسرا بچہ دین سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے میں لگاؤ تو وہی والدین کہتے رہتے ہیں تمہارے پاس تو ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے, تم تو بس ہر وقت ہی نہیں کاموں میں لگی رہتی ہو. یاد رکھیں یہ بات صرف ان لوگوں کی نہیں ہو رہی جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے, ان کی بھی ہے جو دین کو سمجھنے والے ہیں, وہ بھی خیر سے روکتے ہیں, شر پہ آمادہ کرتے ہیں, دوست ہی کہنے لگتے ہیں. یہ کون سا دین پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا شروع کر دیا کہ دوستوں کے لیے وقت نہیں رہا, کب شپ کے لیے وقت نہیں رہا. کوئی صدقہ کرنے لگے تو روک دیتے ہیں, پتہ نہیں صحیح جگہ وہ خرچ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے. ابھی زیادہ بھی نہیں, غریبوں کو پتہ اس طرح سے دینا نہیں چاہیے, ان کو الٹی آتے پڑ جاتی. آپ کو کیا پتا کہ وہ کہاں لے جا کے چیزیں بیچ دیتے ہیں, پھر کیا فائدہ ان کو دینے کا. کوئی کسی کی مدد کرنے لگے, ہیلپ کرنے لگے, کہتے تمہیں کیا پڑی ہوئی ہے, خود ہی کر لے گی وہ, تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا اس کے لیے کرنے کی. تو اس معاشرے میں ہر طرف ہی دیکھ لیں تو ایسے ہی لوگ ملیں گے جو منائن للخیر ہوں گے. کس طرح سے ہم یہ مشورے دیتے ہیں دوسروں کو, ہم اپنی طرف سے خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں, یہ بتا رہے تھے کہ ہم تمہارے کتنے سکے ہیں, لیکن ان سے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں جو دین کی تعلیم لینے سے بچوں کو روکتے ہیں, ابھی ان کے پاس وقت کہاں ہے, اسکول کالج ہیں, کہاں وقت ان کے پاس, اگر کوئی وقت مل جائے تو پھر ریلیکس کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی سیر و تفریح کے پروگرام بنا لیتے ہیں. بچوں کے دشمن تو خود ہی بن جاتے ہیں جب وہ ان کی آخرت کے لیے، اس ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ایفرٹ کرنے سے روکتے ہیں. ذرا دیکھیں تو صحیح کتنی بڑی آبادی ایسی ہے جو خیر سے روکنے والوں کی ہے. ہم نے خود دیکھا ہے ایسی ماؤں کو جو بیٹوں کی داڑیاں دیکھ کے گھن کھاتی ہیں. یہ کیا تم نے داڑھی رکھ لی ہے؟ کیا بن گئے ہو تم؟ یہ اونچی شلواریں کرنا، داڑیاں رکھنا کدھر سے سیکھ لیے؟ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ خود دیکھا ہے کہ بیٹیوں کے سروں سے حجاب اتارتے ہوئے ماں باپ کو، کہ تم کیا بن گئی ہو، کیا کولیا بنا لیا تم نے، تمہیں پتا ہے کل کو تم سے کون شادی کرے گا؟ یہ ماں وہ ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ لیکن اس کے بعد جب وہی بچہ سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ماں کے ساتھ تو تکار کرتا ہے، تو وہی ماں کہتی ہے پھر کہ اسلام میں تو ماں کے بہت حقوق ہیں. کیا اسلام اس وقت نہیں یاد آتا جب بیٹیوں کے سروں سے حجاب کھینچتے ہیں؟ جب کہتے ہیں چلو پارٹیوں میں ڈانس کرو، ہاں تب ماں کو اسلام نہیں یاد ہوتا، لیکن جب ہاں بچہ بدتمیزی کرے تو تب اسلام یاد آتا ہے. یہ تو وہ ماں ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اتنے بلند درجات کر دیے کہ اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اس کے اتنے حقوق اس کو دے دیے. وہی ماں اللہ کا حق اگر بچہ دینے لگے تو تل ملانے لگتی ہے. رب نے تجھے تو حق دلایا، تو رب کا حق دینے کے اوپر تو نہیں آمادہ ہوتی. اللہ اکبر. تو یہاں ماں کو دیکھیں، باپ کو دیکھیں، دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، سبھی ایک ابلیسی خدمت کے لیے ہر وقت خیر کو روکنے والے بنے ہوئے. سبھی سمجھانے لگ جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کا بچہ کوئی اب نارمل ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیا پاگل ہو گیا یا کیا ہو گیا اس کو. سبھی سمجھانے والے بن گئے، سبھی ہمدرد بن گئے. تو یہ ضرور دیکھیں کہ میں ان میں سے کس رول میں ہوں، میں کہاں کہاں خیر سے روک رہی ہوں. تو منع للخیر نہیں بننا، یہ جہنمیوں کی صفت ہے، خیر کی طرف بلانے والا بننا ہے، اور معتدن حد سے نکلنے والا. نہ اس کو اللہ کے حق دینا آتا ہے نہ بندوں کا. حد کیا ہے؟ حد انسان کی حدود ہے نا، لمیٹیشنز ہیں. جب انسان ان لمیٹیشنز کو کراس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری لائن کھینچی ہوئی ہے، اس کے اندر ہی رہنا، بندے بن کے رہو، غلام بن کے رہو. جب وہ ان کو کراس کرتا ہے، ان لمیٹیشنز کو، اللہ کی نہیں مانتا، تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ معتدن، حد سے نکلنے والا، اپنی غرض کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے ساری لمٹس کراس کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میری خواہش یہ. تو ٹھیک ہے پھر، اگر میری خواہش ہے تو پھر کچھ بھی کروں. تو ایسا انسان بھی جہنمی بن گیا. اسی طرح وہ انسان جو مریب ہے، جن باتوں پہ ایمان رکھنا چاہیے ان کے بارے میں شک میں پڑا رہتا ہے، اور مریب میں خود بھی شک میں پڑے رہنا اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالے رکھنا، دوسروں کو بھی ایسی باتیں کرنا کہ وہ بھی شک میں پڑ جائیں اور وہ بھی ایک کنفیوزڈ ہو جائیں کہ پتہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں ایسے کرنا چاہیے یا نہیں، اللہ کی طرف آنے سے ہی رک جائیں وہ، کیونکہ کنفیوژن آ گئی نا. تو جو لوگ ان صفات میں انوالو ہیں، نہ حق ان کو پسند ہے نہ دوسرے کو حق کی طرف آنے دیتے ہیں، خود بھی حد سے نکلے میں دوسروں کو بھی شک میں ڈالے رکھتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ یہی ہے جہنم۔ اگر ان کو یہ یقین ہو جائے، شک ان کا اگر دور ہو جائے اور یہ یقین دل میں آ جائے کہ اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے میرے ساتھ موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں میری ہر بات، تو بھلا وہ شک میں پڑ سکتا ہے؟ پھر وہ بھلا یہ کام کر سکتا ہے، ہاتھ سے نکل سکتا ہے؟ وہ لوگوں کے حقوق مار سکتا ہے؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے بنا لیا اللہ کے ساتھ دوسرا الہ۔ اب اللہ تعالی نے سب سے بڑی برائی شرک کا ذکر فرمایا کہ الہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی اور بنایا۔ اب وہ دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر فوراً آتا ہے کہ کوئی بت کو بنا لیا، الہ اس کو بنا لیا۔ ٹھیک ہے، وہ بت وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ قبریں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو انسان کی خواہشات نفس ہیں، سب سے بڑا بت تو یہی ہے۔ ان کو بھی خدا بنا لینا، وہ بھی شرکی ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنی خواہش نفس کو خدا بناتا ہے۔ خدا تو وہی ہوتا ہے نا جس کی انسان حکم مانے، جس کے ہر حکم پہ سمے نہ وطا نہ کرے، ہر حکم سارا آنکھوں پہ رکھے۔ تو اللہ کا حکم چھوڑ دے لیکن اس کے حکم کو اوپر سمجھے، وہ اس کو الہی تو بنا رہا ہے، تو انسان کا نفس اس کا الہ بن جاتا ہے، اور یہ بدترین الہ ہے، کیونکہ اس کی تو کوئی پھر حد ہے ہی نہیں جس پہ یہ رکے۔ اب اس کے اندر سوچیں آپ، کوئی صرف انسان کا نفس ہی نہیں، یہ بھی دیکھ لیں کہ کبھی کبھی انسان معاشرے کے رسم و رواج کو بھی الہ بنا لیتا ہے، کبھی انسان کسی اپنے خاندان کے بڑے بزرگ کو بھی الہ بنا لیتا ہے کہ جس سے انسان اتنا ڈرتا ہو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ بھی الہ بنانا ہو گیا۔ کتنے ہی کام انسان معاشرے کے ڈر سے کرتا ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے نہیں رکے گا، معاشرے کے ڈر سے رک جائے گا، اور اللہ کے کہنے پر نہیں چلے گا، لیکن رسم و رواج کے کہنے پر ضرور لبیک کہے گا۔ تو ایسے کے بارے میں کہا جائے گا فَأَلْقِيَهُ، ڈال دو اس کو فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، عذاب شدید میں، سخت عذاب ہے اس کے لیے۔ قَالَ قَرِينُهُ، کہے گا اس کا ساتھی۔ اب یہ کون سا ساتھی ہے؟ یہ ہے وہ شیطان جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ پتہ ہے نا ہر ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی اور ایک شیطان بھی ہے، تو وہ شیطان جو انسان کے ساتھ زندگی بھر لگا رہتا ہے، وہ کہے گا اب ربنا، اے ہمارے رب، ما تغیتہو، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ تو خود ہی کھلی دور کی گمراہی میں تھا۔ یعنی یہ کیوں وہ کہے گا؟ اس لیے کہ وہاں پہ پہنچ کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرنے لگیں گے، بلیم گیم شروع ہو جائے گی۔ انسان کی یہ عادت ہی ہوتی ہے اکثر انسانوں کی کہ وہ کبھی اپنی غلطی کو خود نہیں مانتے، غلطیوں کا بلیم دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی چھوٹا سا کام بھی خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، فوراً کیا ہوتا ہے؟ سوچیں، کبھی نہیں ہم یہ کہتے ہاں یہ میری غلطی ہو گئی، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً کہتے ہیں یہ اس نے کرا دیا، یہ اس نے دیر کی، اس کی وجہ سے ہوا، میں نہ اس کی مانتی تو یہ نہیں ہوتا، دیکھا تم ہی کہہ رہی تھی نا، تو فوراً انسان بلیم کرنے لگتا۔ اور بعض لوگ اپنی مسٹیک کو کبھی نہیں مانتے، جب ان پہ بات آتی ہے فوراً اٹھا کے دوسرے پہ الٹ دیتے ہیں۔ یہ ایک تکبر کی بھی نشانی ہوتی ہے، ایک ایسی عادت ہے کہ جس میں یہ عادت ہے وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو اصلاح کا چانس ہی نہیں ملتا۔ ظاہر ہے اصلاح کس کی کرے گا، وہ تو خود سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جس کو سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہو وہ فکس کس چیز کو کرے؟ بھائی فکس تو وہ کرے گا نا جو سمجھے کہ ہاں کہیں غلطی ہے، ہاں میری بھی کوئی غلطی ہے، مجھے بھی یہاں پہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس پہ توبہ بھی کرے گا، اپنے آپ کی اصلاح بھی کرے گا، نیکسٹ ٹائم بچے گا بھی اس چیز سے، دہرانے کی یہ کوشش کرے گا کہ نہ دہرائے اس چیز کو۔ لیکن جو سمجھتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں کہاں غلط کر سکتا، یہ تو ہوا ہی اس کی وجہ سے، میری وجہ سے تو ہوا ہی نہیں، غلطی میں کہاں کرتی ہوں۔ اکثر آپ دیکھیں گے دو قریبی لوگ بھی، ایک کہے گا تم نے کیا، وہ کہے گا نہیں تم، وہ کہے گی نہیں تم نے، تمہاری وجہ سے ہوا، وہ کہے گی میری وجہ سے کہا، تم خود ہی تو ایسے کہہ رہی تھی، تم نے تو یہ یہ کیا تھا، اور ایک تکرار شروع ہو جائے گی۔ ایون مجلسوں میں بھی آپ لوگوں کو اس طرح سے بحث کرتے ہوئے دیکھیں گے، جھگڑتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کسی کے گھر لیٹ پہنچ گئے اس کے اوپر ہو گیا، کوئی چیز خراب ہو گئی تو اس کے اوپر ہو گیا، کہیں کوئی کام خراب ہو گیا تو اس کی وجہ سے۔ تو اب سوچیں جب جہاں پہ انسان کی پوری زندگی داؤ پہ لگی بھی ہے، ہمیشہ کی زندگی، یہاں پہ جہنم سامنے نظر آ رہی ہے، وہاں پہ کہاں انسان مانے گا، وہاں پہ کوئی مانے گا کہ ہاں میری بھی کوئی غلطی ہے؟ تو جیسے آج انسان اور کچھ بھی نہیں اس کو ملتا نا، تو پھر کہہ دیتا ہے بس شیطان نے میرے سے کرایا، اب اس کو کوئی بھی نہیں مل رہا کہ جس کے اوپر وہ بلیم ڈالے۔ تو ظاہر ہے ساری زندگی دوسروں پہ بلیم ڈالنے کی جن کو عادت رہتی ہے، تو وہاں پہ بھی جا کے وہ یہی کریں گے، اب وہاں پہ بھی کہیں گے اس نے مجھے ورگلایا تھا، یہ شیطان ہے نا، اس نے میرے سے کروایا۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ شیطان واقعی ورگلاتا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بعض دفعہ لوگ بھی بہکا دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لوگوں میں بھی، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، وہ بھی بہکا دیتے ہیں، صحیح ہے، شیطان کا تو کام ہی بہکانا ہے۔ مگر دین واٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، کیا بات ہوئی، اپنے ایکشن کا انسان خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا اس نے مجھے غصہ دلایا تو اس لیے میں نے یہ کر دیا، اس نے مجھے اشتعال دلایا تھا، اس نے ایسی باتیں کی تھی کہ پھر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے یہ کر دیا، یہ نہیں کر سکتے۔ تو انسان آخرت میں شیطان کو بلیم کر کے بچ نہیں سکتا، کیونکہ آخر تو اس کو عقل ملی تھی نا، سمجھ ملی تھی، اپنے ایکشنز کا خود ذمہ دار تھا، جو اس نے کیا ہوگا اس کی سزا اس کو خود بھگتنی پڑے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو وہاں پہ جا کے کہہ دیں گے بھی ہماری تو ہی مولوی صاحب نے کہا تھا، یہ ہمارے امام صاحب نے کہا تھا تو بس ہم نے کر لیا، یہ بھی نہیں بلیم کر سکتے آپ۔ جو جس نے ورگلایا، بہکایا، یا جس نے برین واش کیا، یا جس نے غلط فتویٰ دیا، یا جس نے آپ کو غلط نصیحت کی، غلط مشورہ دیا، اس کو تو اپنی جگہ اس کو بھگتنا پڑے گا، لیکن اس کی وجہ سے آپ بری ذمہ نہیں ہو جاتے۔ انسان بلیم ڈال کے، ہم نے تو ان سے فتویٰ لے لیا، اب اگر کچھ غلط ہوا تو خود ہی ان کی پکڑ ہوگی، ہم تو کہہ دیں گے بھئی انہوں نے ہمیں کہا تھا، اس سے انسان نہیں بچ سکتا، یاد رکھے، شیطان پہ ڈال کے نہیں بچ سکتا تو اور کسی سے کیسے بچے گا، جس کا تو پتہ ہی ہے فور شور کہ وہ بہکاتا تھا اور ضرور اس نے بہکایا ہوگا، پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے ہاں یہ تو بیچارہ بے قصور ہے، اس کا کیا قصور، سارا کیا کرا تو شیطان کا ہے، اس شیطانوں کو تو ڈالو جہنم میں اور باقی یہ سارے تو معصوم ہی تھے، ان کو تو جنت میں ڈال دو، پھر تو صرف شیطان کو سزا ملنی چاہیے تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اگر واقعی انسان بے قصور ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کی بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ اس کا قصور یہ تھا کہ تمہارے پاس سب چیز، سمجھ، عقل، اختیار تھا، لیکن تم نے اس کی سنی، اس کے کہنے پہ چلے۔ تو یہی بات وہ شیطان کہے گا، اب وہاں پہ کہے گا کہ میں نے اس کو پھسلایا تھا، بہکایا تھا، میں نے اس کو سرکشی پہ آمادہ کیا تھا، लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? किया तो एक्शन तो इसने खुद ही किया ना, शैतान कुछ करवा तो नहीं सकता फोर्सफुली, आमादा कर सकता है, बार बार सोच डाल सकता है। जब शैतान कोई सोच डालता है ना, तो अब इंसान के अपने अंदर की ये बात होती है कि अब वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। जब इंसान के अपने अंदर की भी बात शैतान की बात से मैच कर जाती है, अपने अंदर भी बुराई है और उसको वो बुरी बात ही अच्छी भी लगती है, तो अब वो मान जाएगा फौरन। लेकिन जब अपने अंदर खैर हो, अपने अंदर भलाई हो, और ये शैतान चाहे कितनी बुरी बात डालता रहे, कितने गुनाहों के कामों पे आमादा करता रहे, तो ये नहीं मानेगा उसके। तो असल कसूर वो कहेगा इसका तो अपना है, ये तो खुद ही दूर की गुमराही में था, इसका तो अपना नफ्स ही बड़ा सरकश था, ये खुद कौन सा ठीक था, अपने गिरमान में तो झांक के देखो। तो मुझे जो कह रहे हो कि मैं तुम्हें ले डूबा, तो तुम जरा अपने गिरबान तो देखो, तुम तो अपने नफ्स की पैरवी करती थी, मैंने तो सिर्फ ख्याल डाला था, आगे फैसला तो तुमने खुद किया। जैसे इब्लीस भी कहेगा ना, मैंने तो इसको सिर्फ पुकारा था, मैंने तो इसको सिर्फ बुलाया था, ये भी मेरी पुकार पे दौड़ता हुआ आ गया, मुझे कोई तुम्हारे पर इख्तियार तो नहीं था। तो इसी तरह वहां पे ये एक झगड़ा हो रहा है, ब्लेम हो रहे हैं, वो उसको कह रहा है कि तुमने कराया, ये कह रहा है मेरा क्या कसूर है, मैंने तो नहीं इसको सरकश बनाया था, मैंने उसको ख्याल ही डाले थे, लेकिन ये तो खुद ही इसके अंदर बुराई थी, इसको मेरी बातें बड़ी पसंद आती थी, ये जो मैं ख्याल डालता था वो बहुत अच्छा लगता था, ये उसको एक्सेप्ट करता था और उसके मुताबिक एक्ट करता था। देख ले वहां पे सारे जाके मुकर जाएंगे, किसी ने अपने ऊपर नहीं इल्जाम देना। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ، मत झगड़ो मेरे पास, नो आर्ग्यूमेंट्स, बंद करो झगड़ा। وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، और तहकीक मैंने पहले ही पेश कर दिया तुम्हारी तरफ वईद को, मेरी वईद तुम्हारे पास आ गई थी, मेरे डरावे तुम्हारे पास पहुंच चुके थे, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया हुआ था। कौन सी वईद जो अल्लाह ताला ने पहले ही भेज दी थी? ये कुरान, पैगंबर, हिदायत, और इसके अंदर जो बातें हैं वो सब अल्लाह ताला ने पहले ही बता दी थी। अब आप किस बात पे झगड़ना? मैंने अपनी किताब भेज दी, अपने रसूल भेज दिया, तुम्हें अकल दे दी, तुम्हें शऊर दे दिया, तुम्हें फैसले का इख्तियार दे दिया, भलाई बुराई की पहचान तुम्हारे अंदर भी डाल दी। इंसान के अंदर भी भलाई बुराई की पहचान है, तो तुमने जब किसी की भी नहीं सुनी, किसी की भी नहीं मानी, तुम्हारे दिल के अंदर जो शैतान ने डाला वही तुमने माना, तो फिर आप किस बात की शिकायत है? अब मेरे हजूर कुछ ना कहो, अब मेरे सामने झगड़ने की जरूरत नहीं है। मा युबद्दिलुल क़ौलु लदैया, सुभानअल्लाह, अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं बदली जाती बात मेरे हां। जब एक फैसला हो जाए अल्लाह के पास तो वो बदला नहीं जा सकता, उसकी बात जिसको हम कहते हैं ना मुहावरे में, पत्थर पे लकीर है, कि यानी उसकी बात बदली नहीं जा सकती। तुम्हारे लड़ाई झगड़े करने से, एक दूसरे पे ब्लेम डालने से कोई फैसला बदल नहीं जाएगा, तुम्हारे ये कहने से कि इसने मेरे से कराया और उसने मेरे से करा दिया और मेरी दोस्त ऐसी थी और मेरा माहौल ऐसा था और वो शैतान था और मेरे तो फलां ने मुझे ये मशवरा दिया था, इससे बात नहीं बनेगी। अब फैसला हो चुका और फैसला बदला नहीं करता। वमा अना बिज़ल्लामिन लिलआबीद, और मैं जुल्म करने वाला नहीं हूं अपने बंदों पे। क्लियर बात अल्लाह ताला ने बता दी। पहली बात देखें, फैसला नहीं बदलता। अब जो फैसला हो गया, एक बार कर दिया, जो बात अल्लाह के हाथ तय हो गई वो पलटी नहीं जा सकती। ये इंसानों की बातों की तरह नहीं है ना, कि फिर किसी ने कुछ अगर कह खिला दिया तो चलो जी फैसला बदलवा दो, कोई कोई दबाव डाल दिया, कोई सिफारिश करा ली, या कोई प्रेशर ऐसा किसी से किसी के थ्रू डलवा दिया, या फिर अगर हाई कोर्ट है तो उससे सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहां पे अपील कर दी, तो ये चीजें वहां पे नहीं चलेगी। ये रब्बे कायनात की अदालत है, यहाँ पे जो एक बात कह दी, जो फैसला कर दिया, तो अब किसी ना बुजुर्ग की, ना वली की, ना नबी की, किसी की मिजाल नहीं है कि उसके फैसले के आगे चूचरा करे। मन दल्लजी यशफाउ इंदहू इल्ला बि इज़्नी, इसको भूल जाते ना, इल्ला बि इज़्नी, किसकी मिजाल हो सकती है कि वो शिफात करे, सिफारिश करे किसी की। और हाँ, अल्लाह ही चाहे अगर तो कुछ सिफारिश करता, अगर अल्लाह ताला कहेंगे कि हाँ करो सिफारिश इसकी, तो तभी हो सकेगी, वो भी अल्लाह की चाहत से ही है। उसने अपनी बात को बदलना नहीं है। इसका मतलब है जिसके लिए एक दफा फैसला हो गया ना, अब वो चाहे चीखे, चाहे चिल्लाए, चाहे रोए, चाहे पीटे, चाहे दूसरों पे इल्जाम लगाए, चाहे कहे फलां ने कराया था, चाहे कहे मैं बेकसूर हूं, मैंने नहीं किया, वक्त ही ऐसा था, उस हालात ही ऐसे थे, मजबूरियां ही मेरी ऐसी थी, वो माशरा ही ऐसा था, कुछ भी कहे, मा युबद्दिलुल कौलु लतैया, यहां पे बात फिर बदला नहीं करती। एक दफा फैसला हो गया, और अल्लाह ना करे कि जहन्नुम का हो गया, तो बदलना नहीं है फिर। क्यों अल्लाह ताला कहते मैंने कौन सा जुल्म किया? भाई जुल्म तो तब होता कि तुमने ना कुछ किया होता और तुम्हें ऐसे ही जहन्नुम में डाल दिया जाता। मैंने तो कोई जुल्म नहीं किया, मैं तो अपने बंदों पे जुल्म करने वाला हूं ही नहीं। बंदे जो अमाल लेकर आते हैं उन्हीं के मुताबिक अल्लाह ताला फैसला करेंगे। और यहां पे भी जुल्लामिन, बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला, मुबालगा इसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह बहुत ज्यादा जुल्म ही करता लेकिन थोड़ा बहुत कर देता, ये मतलब नहीं है। अरबिक में जब कभी मुबालगा आता है ना, तो ये भी नफी के लिए आता है कि ये कतअन भी अल्लाह ताला कभी जुल्म करने वाला नहीं है, कभी भी नहीं जुल्म कर सकता बंदों पे। यौम नकूलु लिजहन्नमा, जिस दिन हम कहेंगे जहन्नम से, हल इम्तलअती, क्या तू भर गई है, क्या तू भर गई है जहन्नम में, इस कदर तादाद में जिन और इंसान डाले जाएंगे, इतने जिन और इंसान झोंके जाएंगे कि ऐसे लगेगा कि इसके अंदर और कोई जगह ही नहीं रह गई। एक ग्रोह के बाद एक ग्रोह, एक कौम के बाद एक कौम, एक फौज के बाद एक दूसरी फौज, तो इतने लोग जब चले जाएं किसी जगह पे, तो ऐसा लगता है ना कि हो सकता है कि अब इसमें जगह ही ना रह गई हो। तो उससे कहा जाएगा जिस दिन, क्या तू भर गई, इतने सारे लोग जाहिर इसमें आ गए। वह तकूलू, तो उसका जवाब क्या होगा, हल में मजीद, क्या और भी हैं, कुछ और भी हैं तो उनको भी खा जाऊं, और भी हैं तो उनको भी हड़प कर लूं। वो और का पूछेगी। इस आयत के दो माने किए गए, एक तो ये कि जहन्नम में लोग इस तरह से ठूंस ठूंस के भरे जाएंगे कि जहन्नम भी चीख पड़ेगी कि अभी क्या मजीद भी हैं, और भी हैं अभी। और दूसरा माना यह है कि जहन्नम में इस कदर समझ है कि वो अल्लाह के हर मुजरिम को भून देना चाहती है, बेताब है भूनने के लिए। अल्लाह के आगे ऐसी झुकी हुई है कि जितने भी मुजरिम इसमें डाले जाएंगे वो खुशी से कहेगी, हल में मजीद, और है तो और भी लेकर आओ, और है तो और भी लेकर आओ। लगता है जैसे तैयार बैठी है कि लाओ मेरे अंदर और मैं इनका मिटा के रख लूं, चाट लूं इनको। यानी ये ना समझो कि अल्लाह ताला इतने करोड़ों अरबों खरबों इंसानों को किधर खपाएगा, कहां दो जहन्नम में इतनी जगह होगी कि इतने लोग इसमें चले जाएं। फिर कभी कभी लोग कहते हैं वो भी तो ये कर रहा है ना, और वो भी तो ये कर रहा है, तो जहां वो जाएंगे हम भी चले जाएंगे। अल्लाह के यहां कमी नहीं है जहन्नम में, इतनी फौजों की फौजें, इतने ग्रोहों के ग्रोह। जुमर आ पड़ा था ना हमने सूरह जुमर में, ग्रोह के ग्रोह डाले जाएंगे, फिर भी वो भर नहीं रही, अरबों खरबों इंसान ठूसे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें ठूसे जाएंगे लोग। تو پھر بھی اس میں اتنی وسعت ہوگی، اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میں ایک مرتبہ گفتگو ہوئی. جہنم نے کہا، میں ہر متکبر کے لیے مقرر کی گئی، ہر تکبر کرنے والے کے لیے. اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا، اور جنت نے کہا، میرا یہ حال ہے کہ مجھ میں کمزور اور وہ لوگ جو دنیا میں عزت والے نہیں سمجھے جاتے تھے وہ داخل ہوں گے. تو جہنم نے کیا کہا، میرے اندر متکبر اور متجبر، جو جابر قسم کے لوگ ہیں، وہ ڈالے جائیں گے. اور جنت نے کیا کہا کہ میرے اندر کمزور لوگ آئیں گے، اور وہ جو دنیا میں کوئی عزت والے نہیں سمجھے جاتے تھے. تو اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں اپنی رحمت کے ساتھ نواز دوں. اور جہنم سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، تیرے ساتھ میں جس کو چاہوں عذاب کر دوں. ہاں، تم دونوں بالکل بھر جاؤ گی. تو جہنم تو نہیں بھرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس میں رکھے گا. اب وہ کہے گا، اب وہ کہے گی بس بس بس، اس وقت وہ بھر جائے گی اور اس کے سارے جوڑ آپس میں سمٹ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ خام خواہ کسی کو جہنم میں ڈال دے بھرنے کے لیے. ہاں، جنت میں بھی جگہ باقی بچ جائے گی، اس کے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا. لیکن دیکھیں، جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ ایک اور مخلوق پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ ظلم نہیں کرتا کہ کسی کو ایسے ہی پیدا کر دے صرف جہنم میں ڈالنے کے واسطے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں گناہگار ڈالے جائیں گے. سن لیں، جہنم میں گناہگار ڈالے جائیں گے اور وہ زیادتی طلب کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھے گا. پھر وہ کہے گی بس بس، اس وقت سے سمٹ جائے گی اور کہے گی، تیری عزت کی قسم، بس. تو اتنی زیادہ جگہ ہے جہنم کے اندر، اتنی وسیع ہے، سوچے اس کی کیپیسٹی کتنی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی جہنم. اور اس میں پھینکنے سے پہلے صرف یہ تو وہ جو وہاں پہ جسمانی عذاب ہوگا جہنم کا، وہ تو ہے ہی، رسوائی الگ ہوگی، ذہنی اذیت الگ ہوگی. ایک جو ذہنی ٹارچر ہوتا ہے نا، وہ الگ ہوگا. جب فرشتوں کی بھی صلواتیں سننی پڑیں گی، اور جب وہاں پہ چیخو پکار ہوگی، ایک شور ہوگا، ایک ہنگامہ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے. گھر میں بچے ہی تھوڑا شور کرنے لگے تو انسان کہتا سر میں درد ہو گیا. اور وہاں پہ لوگ آگ میں پڑے ہوں گے، ایک آگ کا عذاب اور اوپر سے ذہنی عذاب. تو اس نے بھرنا نہیں ہے، جنوں اور انسانوں کو کھا کے بھی نہیں بھرے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سورہ ہود میں بھی آتا ہے، سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، سب سے. تو انسان اور جن بھرے ہوں گے اس میں. آپ سوچتے کیا بھلا انہوں نے نہیں بہانے بنائے ہوں گے، انہوں نے نہیں کہا ہوگا، لمبے لمبے ایکسکیوزز نہیں دیے ہوں گے انہوں نے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کیا پتہ تھا، ہم تو اتنے معصوم تھے، ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، ہمیں کیا پتہ یہ چیز غلط ہے. مگر کچھ بھی تو ان کے کام نہیں آئے گا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت دیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قوت دی ہے نا، جہنم کو بھی قوت ملے گی، وہ بھی بول سکے گی. وہ بولتی بھی ہے، وہ چنگھاڑتی بھی ہے، وہ غصہ بھی کرتی ہے، وہ چیختی بھی ہے. یہ سب چیزیں ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں، یہ سب کچھ جہنم کرے گی. اس کے چیخنے اور چلانے سے ہی تو لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ سب گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے اللہ آج ہمیں بچا لے، نفسی نفسی، اتنے زور سے چلائے گی. اور اس کا غصہ اتنا زیادہ ہوگا گناہگاروں پہ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور سبحان اللہ، جنت تو قریب لے آئی جائے گی، تقوی والوں کے لیے دور نہیں ہوگی. اللہ وہ بھی کیا خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت جو ہے وہ پاس لے آئی جائے گی. یعنی جنت کو جب کسی کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اس نے جنت میں جانا ہے تو زیادہ اس کو اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کہیں بہت زیادہ کچھ تردد کرنے کی مشقت کی ضرورت نہیں, جنت خود ہی اس کے قدموں کے پاس لے آ جائے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے, اب یہ سارے تو وہاں کے حالات ہیں, واللہ عالم, میں وہاں پہ جا کے پتا چلے گا کہ کس طرح قریب لائی جائے گی. حتمی طور پہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, یہ جو وہاں کے سارے حالات ہیں نا, حالات آخرت کے, کوئی بھی ان کی اصل حقیقت کو نہیں جان سکتا. ہاں یہ پتا چلتا ہے کہ جنتیوں کا اتنا اعزاز ہوگا, اتنی ان کی عزت ہوگی کہ چلنے کی تکلیف بھی نہیں ان کو دی جائے گی. جیسے کنواں پیاسے کے پاس خود چل کے آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ جنتی اتنی قریب کر دی جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے سورہ زمر میں پڑھا تھا کہ گروہ کے گروہ جنت کی طرف بھی لے جائے جائیں گے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میدان حشر میں اس کو لایا جائے, اس دلیفت الجنت قریب کر دی جائے کہ اب یہ جو نیکوکار لوگ ہیں نا, یہ جنت کا نظارہ کریں, یہ جو ہے اس کو دیکھ کے خوش ہوں, ان کو تسلی ہو جائے. ابھی وہاں پہ اتنی وحشت ہوگی تو ان کی تسلی کے لیے کہ دور نہیں ہے تمہارے سے, بس تھوڑی دیر میں ہی اس میں چلے جاؤ گے. ہمارا کتنا بھی علم ہو جائے, اگر ظاہر ہے ہم ان چیزوں کو اس طرح سے اندازہ نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں سکتے, پر پھر بھی آپ ان دونوں آیتوں کو آمنے سامنے رکھیں, یہ جہنم کی بھی اور جنت کی بھی. میں نے اپنے سامنے رکھا, دونوں کو دیکھ رہی تھی, میں سوچ رہی تھی کہ میں کس میں ہوں گی. تو حضرت عمر والی بات یاد آ گئی کہ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا سوائے ایک کے, تو مجھے لگے گا کہ وہ شاید ایک میں ہی ہوں. اور اگر یہ اعلان ہو جائے اللہ تعالیٰ نے سب کو جہنم میں بھیجنا, سب کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے سوائے ایک کے, تو میں سمجھوں گا وہ میں ہی ہوں. اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو تب بھی میں مطمئن نہیں ہوں, تب بھی میں سکون سے نہیں ہوں گا جب تک کہ دوسرا قدم بھی اندر نہ چلا جائے. تو ہمارے جیسے کہاں سے پرسکون ہو سکتے ہیں, ہم کہاں سے بے فکر ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک قدم اندر ہو بھی گیا, ایک سٹیپ اندر رکھا ہوا ہے, پھر بھی ڈر لگے گا کہیں باہر ہی تو نہیں رہ جائیں. اللہ اکبر. پھر یہ خیال آتا ہے کہ اگر تو اللہ کی رحمت ہو گئی تو پھر سارے کچے چھٹے ہی چاہے تو معاف کر دے. اگر اس نے دیکھ کیا مالنامہ کہہ دیا چلو آگے, پھر تو کوئی معافی کی گنجائش مل سکتی ہے. لیکن اگر اس نے پوچھنا شروع کیا تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں. اگر اس نے غور کرنا شروع کیا میرے اعمال نامے پہ, پھر بچت کی کوئی گنجائش نہیں, پھر نہیں بچ سکتے. تلاوت سنتے شروع سے لگائیے انشاءاللہ.
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصروا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد